السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
منفی سیاست کرنے والے ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، وزیر اعظم اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ عمران خان کریں گے، تحریک انصاف۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، غزہ میں امدادی کاروائی کرنے والے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے محدود پیمانے پر یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان کے کچھ منٹوں بعد اسرائیل نے پناہ گزین کیمپ پر مہلک فضائی حملہ کیا، جس میں 1 8-سالہ بچی ہلاک اور 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پیر کو ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے تو دوسری طرف ملک کی حزب مخالف جماعتیں اور گروپس حکومت کے ساتھ مہازارائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال کی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے کامران حیدر۔
پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ عام انتخابات کی مکمل جانچ پڑتال کے مطالبے اور اس کے لیے آئندہ ہفتے دارالحکومت اسلام آباد میں ریلی کے تناظر میں ملک کے سیاسی ماحول میں پائی جانے والی ہلچل میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں نواز شریف، انتظامیہ اور جمہوری نظام کے مستقبل کے علاوہ اس سیاسی بے چینی کے محرکات بھی زیر بحث ہیں۔ کوئی تو اس کا ذمہ دار حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کو ٹھہراتا ہے تو کوئی نادیدہ قوتوں کو۔ پیر کو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی سربراہی کی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع و پانی و بجلی خواجہ آصف، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اور وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق کے علاوہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق مسٹر نواز شریف کا کہنا تھا کہ جو لوگ منفی سیاست میں ملوث ہیں وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی بجائے پیدا کر رہے ہیں۔ تاہم بعض مقامی میڈیا میں پیر کو شائع ہونے والی خبروں کے مطابق وزیر اعظم نے سرکاری ریڈیو کو ایک انٹرویو میں اشارہ دیا کہ وہ حزب اختلاف کی شکایات سننے اور انہیں حل کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کسی ریلی یا لانگ مارچ سے خطرہ محسوس نہیں کر رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے مطابق جماعت کی پارلیمانی کمیٹی نے قانون ساز اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلے کا اختیار عمران خان کو دے دیا ہے۔ کور کمیٹی کے رکن عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جماعت وسط مدتی انتخابات چاہتی ہے تو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے معاملے کو طے کرنے میں تاخیر سے کام لیا ہے۔
پہلے کرنے تھے نا، یہ تھوڑی کہ جب معاملہ اتنا بڑھ جائے تھے کر کے چار ہم کر رہے تھے تو چار میں سے اس کے علاوہ جہاں جہاں سے پتہ چل رہا ہے وہ گند پڑتا ہی چلا جا رہا ہے نا، تو جیسے گٹر بینک نہیں بند ہوتی ہے تو آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یار یہ تو پورے گٹر صاف کرنا پڑے گا۔
تحریک انصاف کی یوم آزادی کے موقع پر احتجاجی ریلی میں شرکت کے بارے میں واضح اعلان نہ کرنے کے باوجود تمام حزب اختلاف کی جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کرنے اور تحریک انصاف کے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی مکمل جانچ پڑتال کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ نواز حکومت کی اتحادی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فیک کے سینئر رہنما سینیٹر غفور حیدری کہتے ہیں کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال جمہوری نظام کے لیے خطرناک اور فوج کی مداخلت کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے۔
الیکشن کمیشن میں یا الیکشن کے جو قوانین ہے اس میں کہیں کوئی سکم نظر آتا ہے تو اس میں بھی بیٹھ کے طے کریں۔ ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن کے ذریعے ہی حکومت کی جا سکے گی۔ انقلاب تو پھر فوج کا انقلاب ہوگا، نہ طاہر القادری صاحب کا ہوگا نہ ہی عمران خان کا ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ آئین پر، جمہوریت پر، جمہوری اداروں پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ان کو جمہوری راستہ اختیار کرنا ہوگا۔
نواز انتظامیہ نے دارالحکومت اسلام آباد میں 3 ماہ کے لیے مقامی انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج طلب کر رکھی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف انتظامیہ فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تاہم حکومت اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ فوج طلب کرنے کا فیصلہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے رد عمل میں عسکریت پسندوں کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی وزیرستان کے کئی شہروں اور قصبوں سے عسکریت پسندوں اور ان کے اڈوں کا صفایا کر دیا ہے، تاہم ابھی کچھ علاقوں میں کارروائی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف 15 جون سے پاکستانی فوج کی بھرپور کارروائی حکام کے بقول کامیابی سے جاری ہے۔ پیر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ضرب عزم نامی اس کارروائی میں شمالی وزیرستان کے میران شاہ، میر علی، دیگان، بویا اور دتاخیل سے مشتبہ عسکریت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق میران شاہ دتاخیل روڈ کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائی کے دوران 7 ازبک جنگجو ہلاک ہوئے جبکہ 2 فوجی بھی اس میں مارے گئے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی ایجنسی کے گلزیارت، مومن، میران شاہ اور میر علی کے درمیان دریا خیل کے علاقوں کے علاوہ سپلگا اور دریائے ٹوچی کے جنوبی حصے میں سیکیورٹی فورسز کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تازہ بیان میں بتایا گیا کہ آپریشن کے دوران میر علی کے مضافاتی علاقے شہباز خیل سے تلاشی کی کارروائی میں 75 راکٹ، بارودی سرنگیں، کیمیائی مواد اور پروپیگنڈے پر مبنی تحریریں بھی عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے برآمد ہوئیں۔ ذرائع ابلاغ کی قبائلی علاقوں میں رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ حکام کے مطابق 1.5 ماہ سے جاری اس فوجی کارروائی میں لگ بھگ 600 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جن میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں۔ القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے اس علاقے میں عہدیداروں کے بقول عسکریت پسندوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے جا چکے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں نواز شریف انتظامیہ نے ملک میں قیام امن کے لیے شدت پسندوں سے مذاکرات کا ڈول ڈالا تھا، لیکن یہ سلسلہ جلد ہی تعطل کا شکار ہو گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 جون کو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد فوج نے حکومت کی ہدایت پر شمالی وزیرستان میں کارروائی شروع کی تھی۔ اس کارروائی کی وجہ سے تقریباً 6 لاکھ لوگ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف بندوبستی علاقوں میں عارضی طور پر قیام کرنے پر مجبور ہوئے۔ فوجی آپریشن کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے ملک کے تمام بڑے شہروں اور حساس مقامات کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں، جن میں خاص طور پر پولیس اہلکاروں پر جان لیوا حملے بھی شامل ہیں۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ عسکریت پسندوں کو ملک کے کسی بھی حصے میں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ مشرقی بھارت میں حکام ہزاروں رہائشیوں کو ان کے گھروں سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ہمسایہ نیپال میں مٹی کا تودہ گرنے کے واقعے کے بعد طغیانی آ سکتی ہے۔ اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز نیپال کے صدر رام بران یادو اور وزیراعظم سشیل کوئرالہ سے ملاقات کی ہے۔ اپنے 2 روزہ دورے کو مکمل کرتے ہوئے انہوں نے بد اعتمادی کی اس فضا کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی، جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو دھندلا رکھا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اینجنا پیسریچا کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
پیر کے روز حکام نے بھارتی ریاست بہار میں متعدد دیہاتوں کو خالی کرا لیا۔ یہ اقدام کوسی دریا میں سیلابوں کے خطرے کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ہفتے کے روز نیپال میں خطرناک لینڈ سلائڈنگ کے بعد سیلابوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ کوسی دریا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ نیپال میں انجینئرز جمع شدہ پانی کے اخراج کے لیے کنٹرول دھماکے کر رہے ہیں، جس سے پانی کا رخ بھارت کی طرف ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ جتن رام منجھی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے کو خالی کر دیں۔
انوروھ کیا ہے، اپیل کیا ہے عام لوگوں سے کہ گھر کی چنتا چھوڑ کر کے وہ سب چلے آئیں کیمپ میں، خاص کر کے بچہ، مہیلا اور بوڑھے لوگ، یہ نشچت روپ میں آ جائیں، ان کی ساری ویوستھا ہے۔
اس وقت 100 سے زیادہ ریلیف کیمپوں میں لوگ رہ رہے ہیں۔ ایئر فورس ہیلی کاپٹر اور ہنگامی ٹیموں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ دونوں ملک سیلابوں کے خطرے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے نیپال کا 2 روزہ دورہ ختم کر لیا ہے۔ دورے میں مسٹر مودی نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بد اعتمادی اور سرمہری کو بالائے طاق رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے اتوار کے روز نیپال کے قانون سازوں سے خطاب کے دوران کہا کہ نیپال بھارت سے $1 ارب کے قرضے لے سکتا ہے۔ مسٹر مودی نے نیپال کو یقین دہانی کرائی کہ بھارت کا مقصد صرف اور صرف ملک کی ترقی میں مدد دینا ہے۔
میرے من میں 3 پرمکھ باتیں ہیں، ایک ہائی ویز، دوسرا آئی ویز اور تیسرا ٹرانس ویز۔ نیپال کو بھارت یہ جتنی جلدی یہ گفٹ دیں، ہائی ویز دیں، آئی ویز، انفارمیشن ویز، پورے وشو کے اندر نیپال پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ نیپال بھی ڈیجیٹل بننا چاہیے، نیپال وشو کے ساتھ جڑنا چاہیے، آئی ویز چاہیے اور ٹرانس ویز، ٹرانسمیشن لائنز۔
مسٹر مودی نے ملکی سیاحت اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں بھی مدد کی پیشکش کی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش کے وسطی علاقے میں پیر کی صبح تقریباً 200 مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی ڈوب گئی۔ حکام کے مطابق ضلع منشی گنج میں ایم وی پناک نامی کشتی دریائے پدما عبور کر رہی تھی کہ اچانک غرقاب ہو گئی۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ضلع کے ڈپٹی کمشنر محمد سیف الحسن نے بتایا کہ 44 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے اور تاحال کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے اسباب کے بارے میں تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ افغانستان کے 2 صدارتی امیدواروں کے نمائندے جو اب تک دوسرے انتخابی مرحلے کے نتائج کی جانچ پڑتال کے کام میں تعاون سے گریزاں تھے، پیر کے دن سے بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں نتائج کی دوبارہ گنتی کے عمل میں شامل ہوئے، جبکہ ایک روز قبل تک صرف ایک صدارتی امیدوار کے نمائندے شریک تھے۔ اتوار کے دن امیدوار عبداللہ عبداللہ کی ٹیم کے نمائندے غیر حاضر تھے۔ جب جون میں منعقد ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ایک ہفتے کی تعطیلات کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اشرف غنی کو ووٹوں میں سبقت حاصل ہے، تاہم دونوں فریق دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ غزہ میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے محدود یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان کے چند منٹوں بعد پناہ گزین کیمپ پر مہلک فضائی حملہ کیا، جبکہ یروشلم میں ایک حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز شاتی ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک 8 سالہ بچی ہلاک اور 30 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں۔
جنگ بندی کا یہ اعلان اس کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا جب غزہ کے جنوبی قصبے رفح میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 10 شہری ہلاک ہو گئے، جنہوں نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز اقوام متحدہ کی زیر حفاظت عمارتوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ کی عمارتوں پر حملے نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر کی صبح فورسز نے موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا، کم از کم 2 لوگ۔ وہ اسکول کے نزدیک تھے، ان کی رفتار تیز تھی، ہم نے ان پر حملہ کیا اور ہم ابھی اس حملے کے نتائج پر غور کر رہے ہیں۔ یہ تھے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر کے الفاظ۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز کا حملہ اس وقت ہوا جب علاقے کے مکین جو اسکول میں پناہ کی تلاش میں تھے کھانا لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ حملے کے بعد کئی لاشیں جن میں بچے بھی تھے زمین پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ اقوام متحدہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ترجمان کرس گنیس کہتے ہیں،
There is no evidence whatsoever that there were militants inside the school. There's no evidence that there were militants firing rockets from inside the school.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اسکول کے اندر دہشت گرد تھے۔ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ اسکول کے اندر سے دہشت گرد راکٹ فائر کر رہے تھے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آپ کو جنگجو یا غیر مسلح شخص کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھے اقوام متحدہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ترجمان کرس گنیس کے الفاظ۔ یہ گزشتہ 10 دنوں میں تیسری مرتبہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اسکول کو مہلک دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت بھی کی گئی۔ اقوام متحدہ کی چیف بان کی مون نے اسے اخلاقی گراوٹ اور مجرمانہ فعل قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے اسے غیر مہذب اور خوفناک قرار دیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے پیر سے ملک کے وسطی اور مغربی خطوں میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان علاقوں میں یوکرین کی سرحد سے ملحقہ علاقے بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق جمعے تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس پر یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو مسلح کرنے، سرحد کے ساتھ فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے اور سرحد پار یوکرین میں شیلنگ کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ سرکاری بیان میں یوکرین کے قریبی علاقوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ان فوجی مشقوں سے پہلے ہی شورش کے شکار خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو یوکرین کے مشرقی علاقے میں روس نواز باغیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تیسرے روز بھی ہلاکت خیز جھڑپیں ہوئیں۔ دونیتسک میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان ہونے والی گولہ باری سے کم از کم 6 افراد مارے گئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق لوہینسک میں بھی 3 افراد ہلاک ہوئے۔ لیبیا کی نو منتخب پارلیمان نے پیر کے روز مشرقی شہر تبروک میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں تقریباً 3/4 قانون سازوں نے شرکت کی۔ اسے سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ ایک ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ تاہم اسلام پسند معاونین کی بڑی تعداد نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ رخصت ہونے والی پارلیمان کے سربراہ نوری ابو سامین نے ترپولی میں اس کے مد مقابل اجلاس کے لیے کہا ہے۔ ترپولی اور بنغازی میں لڑائی جاری ہے، جہاں حالیہ ہفتوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے قانون سازوں کے لیے اس جگہ کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ لبنان کی افواج شام کی سرحد کے قریب تیسرے روز بھی عسکریت پسندوں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام میں 3 برس قبل شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد یہ سرحد پار تشدد کا بدترین واقعہ ہے۔ لبنان کی فوج نے پیر کے روز اطلاع فراہم کی ہے کہ ارسال قصبے میں شروع ہونے والی لڑائی میں اس کے کم از کم 16 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 22 لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو 50 عسکریت پسندوں کی لاشیں ملی ہیں۔ لبنان کے سینکڑوں عام شہریوں اور شامی پناہ گزینوں نے پک اپ ٹرکوں کے ذریعے قصبے سے انخلا کیا۔ سرحدی شہر ارسال میں ہفتے کے روز اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب باغی لبنان میں شام کے ایک شخص عماد احمد جماع سے کی حراست پر مشتعل ہو گئے۔ خیال ہے کہ جماع شام میں القاعدہ سے منسلک ایک گروپ النصرہ فرنٹ کے رکن ہیں۔ یہ ان طاقتور ترین گروپوں میں سے ایک ہے جو شام کے صدر بشار الاسد کی برطرفی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ افریقہ میں بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیر کے دن واشنگٹن میں امریکہ اور افریقی سربراہوں کا 3 روزہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں 50 افریقی سربراہان شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں امریکہ سرمایہ کاری کے لیے $1 بلین، امن کے قیام کے لیے مزید فنڈنگ اور افریقہ میں خوراک اور توانائی کے پروگراموں کے لیے $1 بلین کی مدد کا اعلان کرنے والا ہے۔ پیر کے روز ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے افریقی وزراء پر زور دیا کہ آزادانہ مارکیٹ پر مبنی معیشت کے اصولوں اور امریکہ افریقہ تعاون کی حمایت کریں۔ فورم کا عنوان افریقی افزائش اور مواقع سے متعلق قوانین تھا۔ آج ہی کے دن وزیر خارجہ کم از کم 8 افریقی رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ صدر اوباما منگل کے روز منعقد ہونے والے امریکہ افریقہ کاروباری فورم سے خطاب کریں گے، جبکہ بدھ کو وہ معاشی افزائش، علاقائی سلامتی اور بہتر حکمرانی سے متعلق اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔ مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 900 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پیر کے روز یہ نئے اعداد و شمار شائع کیے ہیں۔ اسی اثنا میں نائجیریا نے مہلک وائرس ایبولا کے دوسرے مریض کی اطلاع دی ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جس نے اس وائرس کے شکار مریض کا علاج کیا تھا۔ وہ مریض 10 روز قبل لاگوس میں ہلاک ہو گیا۔ نائجیریا کے وزیر صحت نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایسے میں جب اس مہلک مرض کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، 8 افراد کو الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے اور 3 افراد اپنے ٹیسٹوں کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امراض کے کنٹرول کے امریکی ادارے 50 طبی ماہرین کو مغربی افریقہ روانہ کر رہے ہیں، جہاں اس وائرس سے 900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ماہرین اس ماہ کے اختتام پر گنی، سیرا لیون اور لائبیریا پہنچیں گے۔ چین کے جنوب مغربی پہاڑی علاقے میں شدید زلزلے کے تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 400 تک پہنچ گئی ہے اور ہزاروں عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ چین کے خود مختار خطے سنکیانگ میں حکام نے 5 کروڑ کا ایک فنڈ قائم کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں کو ہلاک یا گرفتاری میں مدد دینے والی اطلاعات فراہم کرنے والوں کو انعام دینا ہے۔ حکام نے اب تک ایسے 6 افراد کو انعامی رقم دی ہے جنہوں نے 10 مشتبہ افراد کے ٹھکانوں کے بارے میں حکام کو بتایا۔ اور یورپین حکام نے جنگ عظیم اول میں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بیلجیم میں شروع ہونے والے تنازع کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں، جس کی مناسبت سے 7 سالہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ کے اراکین پارلیمنٹ ملکی سرحد پر سینٹرل امریکہ سے آنے والے ہزاروں بچوں کے مسئلے سے نمٹے بغیر 5 ہفتوں کی تعطیلات پر چلے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل بوبین کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں توجہ اب ان انتظامی اقدامات پر ہے جو صدر باراک اوباما مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ تفصیلات واشنگٹن ونڈو میں اسد حسن کی زبانی۔
میکسیکو کے نزدیک امریکی سرحد پر بحران بدستور موجود ہے، لیکن امریکی کانگریس صدر باراک اوباما کے لیے تارکین وطن سے متعلق کوئی ایسا بل منظور نہیں کر کے گئی جس پر وہ دستخط کر سکیں۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ اضافی وسائل اور کانگریس کی مدد کے بغیر ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے میں جب وہ تعطیلات پر ہیں، مجھے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، کانگریس کی مدد سے یا اس کی مدد کے بغیر۔ جمعے کے روز ایوان نمائندگان نے ترک وطن کر کے امریکہ کی سرحد پر پہنچنے والوں کو ان کے ممالک واپس بھجوانے کے عمل کو تیز کرنے اور سرحدوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا بل منظور کیا تھا۔ یہ بل سینٹ اور صدر باراک اوباما کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس سے ہٹ کر ایوان نے صدر باراک اوباما کے ماضی میں ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے پر بھی رائے شماری کرائی۔ ہاؤس اسپیکر جان بینر نے صدر باراک اوباما کو امیگریشن کے مسئلے پر مستقبل میں یک طرفہ اقدامات کے خلاف متنبہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سرحدوں پر بحران صدر کا اپنا پیدا کردہ ہے، لیکن انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ اب انہوں نے امیگریشن کے مسئلے پر آئندہ چند مہینوں میں کئی قوانین بنانے اور مزید یک طرفہ اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ مجھے واضح کرنے دیں، ایسے اقدامات غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایسی رعایات فراہم کریں گے جو آج تک نہیں کی گئیں، اور اس سے ہماری سرحدوں پر بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ صدر باراک اوباما نے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے پر مزید سفارشات بھجوائیں۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر ڈین پیفر کے مطابق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سرحدوں پر موجود صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور وسیع تر معنوں میں امیگریشن سسٹم سے۔ لہذا صدر وہ اقدامات کرنے جا رہی ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ امیگریشن کے مسئلے یا دیگر اہم امور پر بڑے اقدامات ستمبر میں اراکین کانگریس کی واپسی کے وقت متوقع نہیں ہیں، جب صرف 2 ماہ بعد وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن۔ 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں جوان عورتوں کے مقابلے میں پیشاب کی نالی میں بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اسے یو ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسٹروجن لینے سے عورتوں میں ہونے والے اس قسم کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 60% عورتوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ انفیکشن ضرور ہوتا ہے، جن میں سے 20% کو بار بار ہوتا ہے۔ سویڈن کی ایک تحقیق داں اینلی برومر کے مطابق عمر رسیدہ عورتوں کو بار بار یہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کی عمر گزر جانے کے بعد یہ انفیکشن بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا بلیڈر یعنی مثانہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلیڈر کے اندر ایک طرح کی تہیں بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دہ بیکٹیریا ٹشو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ برومر اور دوسرے تحقیق کرنے والوں نے ان عورتوں پر ریسرچ کی ہے جو یو ٹی آئی کا شکار ہیں۔
There was an extensive massive of bacteria multiplying and they could also hide.
وہ بتا رہی ہیں کہ جب پیشاب میں موجود بیکٹیریا بلیڈر کی تہوں میں جاتا ہے تو ان بیکٹیریاز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا اپنا دفاعی نظام اثر نہیں کرتا۔ برونر کہتی ہیں کہ بیکٹیریا کے حملہ کرتے ہی قدرتی طور پر ان کے جسم سے جرثوموں کو ختم کرنے کا تیزابی مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
And that is the reason why they cannot fend off the invading bacteria as quick.
وہ کہہ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ عمر رسیدہ عورتوں میں دفاعی نظام کے کمزور ہونے سے جوان عورتوں کے مقابلے میں ان کے بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے۔ برونر کہتی ہیں کہ چونکہ بیکٹیریا ان کے بلیڈر کی جھلی میں بہت اندر تک چلے جاتے ہیں، اس لیے ان پر اینٹی بایوٹکس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔
So we believe that by treating postmenopausal women with recurrent
انہوں نے بتایا کہ جن عورتوں کو بار بار یو ٹی آئی ہوتا ہے انہیں اضافی اسٹروجن دینا بہت ضروری ہے، اور اسے روکنے کے لیے اسٹروجن کی گولیوں کے بجائے اس کا پیسٹ استعمال کرنا چاہیے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آبھاس کمار گنگولی نام ہے آپ کے پسندیدہ پلے بیک سنگر کشور کمار کا، جو گنگولی فیملی کے یہاں مدھیہ پردیش کی وسطی ریاست کھانڈوا میں 4 اگست 1929 کو پیدا ہوئے۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی اشوک کمار نے اداکاری میں نام کمایا۔
یہ دل نہ ہوتا بے چارا قدم نہ होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो।
किशोर की आवाज की भी अपनी ही एक दास्तान है। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आभास कुमार की उम्र 10 बरस थी तो घर में सारा वक्त उनकी आवाज़ गूंजा करती, जो बहुत ही खराब थी और समा खराशी का सबब बनती। है ना हैरत की बात। अशोक कहते हैं कि फिर एक दिन यूं हुआ कि हमारी वालिदा सब्जियां काट रही थीं। आभास कहीं से दौड़ते हुए आए और चौपर से अपनी टांग पर बहुत गहरा जख्म लगवा बैठे। तकलीफ की शिद्दत से वो सारा सारा दिन मुसलसल ऊंची ऊंची आवाज में रोया करते। ये सिलसिला तकरीबन एक माह तक जारी रहा। जख्म तो भर गया लेकिन दुनिया को किशोर कुमार से नवाजता गया, यानी ऊंचा ऊंचा और मुसलसल रोने से गला और आवाज दोनों साफ हो गए। शुरू शुरू में तो किशोर ने भी अदाकारी के मैदान में कदम रखा, लेकिन वो गुलकारी में नाम कमाना चाहते थे। बतौर अदाकार उनकी पहली फिल्म शिकारी थी, जो सन 1946 को रिलीज हुई। किशोर ने पहली मर्तबा जिद्दी फिल्म का ये गीत गाया। एक मर्तबा फिल्म नौकरी के डायरेक्टर सलील चौधरी ने किशोर को यह कहकर फिल्म की प्लेबैक सिंगिंग से अलग कर दिया कि किशोर ने बाकायदा मौसीकी की तरबियत हासिल नहीं की। लेकिन जब किशोर की आवाज सुनी तो उनसे ये गीत रिकॉर्ड करवाया।
छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
किशोर ने कई फिल्मों में बतौर अदाकार काम किया। एक मर्तबा एसडी बर्मन उनके घर तशरीफ लाए और किशोर को गाते हुए सुना तो बहुत पसंद किया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत काम किया। एसडी बर्मन के साथ किशोर के चंद मारूफ गीत ये हैं।
ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या रहेगा,
हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुकम में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी
का क्या ख्याल है आपका,
तुम मचल गए हो,
यूं ही फिसल गए।
एसडी बर्मन के अलावा आरडी बर्मन ने भी किशोर के साथ मिलकर इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गीत दिए। और खास तौर पर जब आरडी बर्मन ने फिल्म आराधना के ये सोलो गीत किशोर से रिकॉर्ड करवाए तो इंडस्ट्री में किशोर की धूम मच गई।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना।
रूप तेरा मस्ताना को उस साल के बेहतरीन गीत का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। आरडी बर्मन के साथ किशोर के मारूफ गीत ये हैं।
खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के भी करने को खिलते हैं गुल यहाँ, इतना मिला रे मन का
चिंगारी कोई।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां।
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تشدد کی 2 وارداتوں میں ایک سیاستدان اور ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغرب میں پیر کے صبح تشدد کے 2 مختلف واقعات میں ایک مقامی سیاسی و روحانی شخصیت سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی ضلع ڈیر اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی میں مڈی روڈ پر دیسی ساختہ بم دھماکے میں مقامی سیاسی و روحانی شخصیت فقیر جمشید اور ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ ضلع پولیس آفیسر صادق بلوچ نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کی تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
ڈیر اسماعیل خان شہر اور تحصیل کولاچی کے درمیان یہ مڈی روڈ ہے، کنیکٹ کرتا ہے دونوں کو۔ صبح 9 بجے یہ وقوع ہوا۔ فقیر جمشید ہیں، یہاں کے لوکل، ان کا دربار بھی ہے اور ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا اور زمینیں وغیرہ بھی ہیں ان کی۔ تو وہ صبح 9 بجے اپنے آبائی گاؤں کی طرف روانہ تھے، تو وہاں پہ روڈ کے کنارے ایک آئی ڈی لگائی گئی تھی، تو اس کو بلاسٹ کیا گیا، ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کے لیے تقریباً 15 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا اور اس کی زد میں آنے والی فقیر جمشید کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صادق بلوچ کے مطابق واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کیے۔ فقیر جمشید گزشتہ سال قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں امیدوار تھے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے اس بم حملے کی مذمت کی ہے۔ دری اسنا ڈیر اسماعیل خان کے علاقے درابند روڈ پر ایک مسافر وین پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر یہ دہشت گردی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جون کے وسط سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی شروع کر رکھی ہے۔ فوجی آپریشن کے بعد قبائلی علاقوں سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تشدد کے مختلف واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ حکام اور مبصرین ان واقعات کو فوجی آپریشن کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے 2 صدارتی امیدواروں کے نمائندے، جو اب تک دوسرے انتخابی مرحلے کے نتائج کی جانچ پڑتال کے کام میں تعاون سے گریزاں تھے، پیر کے دن سے بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں نتائج کی دوبارہ گنتی کے عمل میں شامل ہوئے، جبکہ ایک روز قبل تک صرف 1 صدارتی امیدوار کے نمائندے شریک تھے۔ اتوار کے دن امیدوار عبداللہ عبداللہ کی ٹیم کے نمائندے غیر حاضر تھے، جب جون میں منعقد ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 1 ہفتے کی تعطیلات کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ سہروزہ امریکہ افریقہ سربراہ اجلاس کے سلسلے میں واشنگٹن میں امریکی صدر باراک اوباما اور 50 افریقی سربراہان کی ملاقاتوں کا آغاز ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے افریقی لیڈروں سے کہا ہے کہ امریکہ افریقہ کے ساتھ اپنی تجارت کے فروغ کے لیے تیار ہے۔ براعظم بھر سے لیڈر سربراہ اجلاس کے لیے واشنگٹن میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں امریکی صدر باراک اوباما بھی شامل ہیں۔ کیری کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو افریقہ کی اقتصادی نمو سے فائدہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی پیم ڈاکنز کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
افریقہ بھر سے تقریباً 50 صدور اور دیگر اعلیٰ حکام افریقہ لیڈر سربراہ اجلاس کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ایک ڈرامائی منتقلی کا امکان موجود ہے اور یہ آئندہ چند سالوں میں ممکن ہے۔
Prosperity can actually replace poverty and cooperation can actually triumph over conflict.
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی غربت کی جگہ لے سکتی ہے اور تعاون سے کشیدگی یا تنازع کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ۔ دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں کی ایک بڑی تعداد افریقہ میں ہے، تاہم امریکی تاجر عام طور پر وہاں پر سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ مسٹر کیری نے افریقی وزراء پر زور دیا کہ آزاد منڈیوں کے طریقہ کار کو اختیار کریں اور امریکہ افریقہ تعاون پر توجہ دیں۔
We want and we will work hard to get more American companies to invest in Africa.
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم افریقہ میں مزید امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں اور ہم اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مزید افریقی کمپنیاں یہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کریں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ایسا نہ چاہیں۔ مسٹر کیری نے بدعنوانی کو شکست دینے کے لیے بڑے پیمانے پر شفافیت اور عزم پر زور دیا۔
To do so will take courage. And yes, it sometimes means assuming risks.
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اور ہاں، کبھی کبھار اس کا مطلب خطرہ مول لینا ہوتا ہے۔ بدعنوانی کے خلاف جنگ سے ملک کے اقتصادی حالات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ شفافیت اور احتساب سے سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے اور اس سے مزید مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے۔ مسٹر کیری پیر کے روز کم از کم 8 افریقی سربراہوں کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ صدر براک اوباما منگل کے روز امریکہ افریقہ تجارتی فورم سے خطاب کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی چین میں اتوار کے روز شدید زلزلہ آیا جس میں تقریباً 400 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریبیکا ویلی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شمالی چین میں یونان کی لوڈیان کاؤنٹی میں زبردست زلزلے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کا کام پیر کے روز بھی جاری رہا۔ حکام کا کہنا کہ اب بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں۔ دوسری طرف موسلا دھار بارش اور نامساعد موسم کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکھنا پڑا ہے۔ تودے گرنے کے سبب بہت سے علاقوں تک رسائی بھی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک مقامی پولیس اہلکار کا کہنا ہے، چینی پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ سڑک پر گری ہوئی چٹان کو ہٹایا جا سکے۔ ہم دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے والے ہیں تاکہ چٹان کو توڑ کر راستہ بنایا جا سکے۔ زلزلے کا مرکزی مقام لوڈیان کاؤنٹی تھا جس کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے پیر کے روز متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ بچ جانے والے متاثرین کو ضروری اشیاء فوری طور پر فراہم کریں۔ لانگ اینشن سیچوان یونیورسٹی میں قدرتی آفات سے نمٹنے اور تعمیر نو کے انسٹیٹیوٹ سے متعلق ہیں اور یہ کہتے ہیں، لانگ کہہ رہے ہیں کہ تلاش اور امداد کی قومی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر ان مقامات تک جائیں گی جہاں پر زمینی راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی جن ہوا نے اطلاع دی ہے کہ لوڈیان کاؤنٹی کے بیشتر مکانات پرانی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور تقریباً 12,000 مکانات مسمار ہو گئے ہیں۔ لانگ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے اقتصادی حالات پہلے ہی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ یہاں ناقص تعمیراتی سامان استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سے مکانات زمین بوس ہو گئے اور اسی لیے زیادہ تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ چین کے میڈیا نے یہ بھی خبر دی ہے کہ قریبی دریا کے کنارے آباد 800 افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق پچھلے 14 برسوں کے درمیان آنے والا یہ بدترین زلزلہ تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 900 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پیر کے روز یہ نئے اعداد و شمار شائع کیے ہیں۔ مغربی افریقہ میں اس جان لیوا وائرس کو روکنے کے لیے امریکہ اپنے 50 ماہرین متاثرہ علاقوں میں بھیج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد نذیر۔
امریکی مرکز برائے انسداد امراض یعنی CDC مغربی افریقہ کے 3 ملکوں میں اپنے ماہرین بھیج رہا ہے۔ گینیا، سری لیون اور لائبیریا میں یہ متعدی مرض فی الوقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ CDC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹام فریڈمن کہتے ہیں،
What we're doing now at CDC is surging our response. We are going to put at least 50...
اس وقت ہم اس کی روک تھام کی کوششوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگلے 30 دنوں کے دوران ہم ان تینوں ملکوں میں اپنے 50 ماہرین بھیج رہے ہیں۔ ان ماہرین کے پاس اس مرض کو روکنے کی پوری اہلیت موجود ہے۔ طریقہ وہی پرانا ہے، یعنی صحت عامہ کی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے، مریضوں کی بروقت تشخیص کی جائے اور لوگوں میں اس مرض کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے۔ ڈاکٹر فرائیڈمن کہتے ہیں کہ یہ وبائی مرض پوری سوسائٹی کو متاثر کر رہا ہے اور افریقہ میں اس مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی مکمل روک تھام میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اب تک اس مرض کا شکار ہونے والے تقریباً 700 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ جمعے کے روز صدر اوباما نے بھی امریکی حکام سے کہا تھا کہ وہ اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں۔
As soon as there is an outbreak anywhere in the world of any disease that could have significant effects, the CDC is in communication with the World Health Organization and other...
کہیں بھی متعدی مرض پھیلتا ہے تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ سی ڈی سی عالمی ادارہ صحت اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس مرض کے انسداد کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اس سال ایبولا کا مرض بڑی شدت سے پھوٹا ہے، مگر فی الحال یہ صرف 3 ملکوں تک محدود ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکی حکام امریکہ افریقہ سربراہی کانفرنس کے سلسلے میں امریکہ آنے والے افریقی وفود کی اسکریننگ کے سلسلے میں مناسب احتیاطی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 7 گھنٹے کی جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی ہے، اور وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ عالمی سطح پر جنگ بندی میں توسیع کے مطالبے کے باوجود حماس کے خلاف مہم جاری رکھی جائے گی۔ اسرائیل کے رہنما نے پیر کے روز کہا ہے کہ اسرائیلی فوج ان سرنگوں کو تباہ کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے جہاں حماس کے عسکریت پسند اسلحہ محفوظ کرتے ہیں اور اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کو غیر مسلح کرنے کی 28 روز پر مشتمل کوششیں اور یہودی ریاست پر ان کے حملوں کو ایک ہی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے، جب اسرائیل کے شہریوں کے لیے تحفظ اور امن کا وقفہ طویل ہوگا۔ روس نے پیر سے ملک کے وسطی اور مغربی خطوں میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان علاقوں میں یوکرین کی سرحد سے ملحقہ علاقے بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق جمعے تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ گوکی سرکاری بیان میں یوکرین کے قریبی علاقوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ان فوجی مشقوں سے پہلے ہی شورش کے شکار خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس پر یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو مسلح کرنے، سرحد کے ساتھ فوجی چھاونیاں قائم کرنے اور سرحد پار یوکرین میں شیلنگ کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مشرقی یوکرین میں ملائیشین ایئر لائنز کی فلائٹ MS-17 کے گرائے جانے کے نتیجے میں تقریباً 300 افراد کی ہلاکتیں انتہائی ظلم اور ایک المیہ تھا، اور یہ یوکرین میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کا براہ راست نتیجہ ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ شواہد یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ طیارے کو یوکرین کے اندر اس علاقے سے جس پر روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کا قبضہ ہے، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے گرایا گیا تھا۔
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia.
ہمیں معلوم ہے کہ ان علیحدگی پسندوں کو روس کی جانب سے باقاعدگی سے مدد ملی ہے، جس میں ہتھیار اور تربیت شامل ہے۔ اس میں بھاری ہتھیار بھی شامل ہیں اور طیارہ شکن ہتھیار بھی۔ وائٹ ہاؤس کے پرنسپل ڈیپٹی سیکرٹری ایرک شولز نے کہا ہے کہ اس چیز کا احساس اہم ہے کہ ایسے میں جب کہ ہم ابھی تک یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس نے در حقیقت ملائیشیا کی فلائٹ MH-17 کو مار گرانے والا میزائل داغا تھا، سامنے آنے والی تصویر پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ایس اے 11 تھا اور یہ علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقے سے آیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ روس نے ان علیحدگی پسندوں کو ہتھیار اور تربیت فراہم کی ہے۔ محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے 23 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہ ہو کہ میزائل داغنے کے لیے ٹریگر پر کس کی انگلی تھی، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری صدر ولادیمیر پوٹن پر عائد ہوتی ہے۔ یہ روسی علیحدگی پسند، جن کے متعلق ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ میزائل انہوں نے داغا تھا، وہ صدر پوٹن اور روسی حکومت کی مدد کے بغیر اسے نہیں چلا سکتے تھے۔ وہ صدر پوٹن اور روسی حکومت کی مدد کے بغیر مسلح نہیں ہو سکتے، وہ وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا وہ صدر پوٹن اور روسی حکومت کی مدد کے بغیر ایس اے 11 میزائل چلا سکتے ہیں؟ ترجمان حارف کا کہنا تھا کہ ان پر براہ راست ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ سب سے اہم وجہ نہیں ہے تو ایک وجہ ضرور ہے جس کی بنا پر ہم یہ پتہ چلانے کے لیے اس قدر پرعزم ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، تاکہ ہم ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں جنہوں نے یہ کیا تھا، تاکہ لوگ فضا میں کسی سویلین طیارے کو مار کر بھاگ نہ سکیں۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اور وہ ممالک جو اس قسم کے علیحدگی پسندوں کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ ہم روس کو یہ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، انہیں بھی ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام کیپیٹل آئی میں آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کا دورہ کرایا۔ آج اسی میوزیم کے دوسرے حصے کی سیر کرا رہے ہیں جو ریاست ورجینیا میں ہے۔ اس میوزیم میں کیا خاص چیز نمائش کے لیے رکھی گئی ہے، آئیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں، جسے پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح سے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کیپٹل آئی، پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
سامعین، کیپٹل آئی میں آج ہم آپ کو ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے دوسرے حصے کی سیر کروا رہے ہیں۔ ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کی دوسری عمارت ورجینیا میں بین الاقوامی ایئرپورٹ ڈلس انٹرنیشنل کے قریب ہے۔
میں انٹر ہو رہا ہوں اسپیس ہینگر میں، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے بالکل درمیان میں شٹل ڈسکوری ہے۔
اسپیس شٹل خلائی سفر کے حوالے سے میرے خیال میں کسی سائنسی عجوبے سے کم نہیں،
اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اس کو بہت حیرانگی سے بھی اور بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک جو ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اپنی تصویر بنائے، مختلف اینگل سے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں۔ دو سال پہلے جب ڈسکوری کو یہاں میوزیم میں رکھنے کے لیے اس کو جہاز کے اوپر یہاں پر لایا گیا تھا، تو وہ جہاز جو تھا اس نے واشنگٹن ڈی سی کے اوپر 3-4 چکر لگائے تاکہ لوگ اسپیس شٹل ڈسکوری کو دیکھ سکیں۔ تو میں بھی اتفاق سے اس دن واشنگٹن ڈی سی میں تھا، اور مجھے بھی آخری فلائٹ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، میں نے کچھ تصویریں بھی رک کر بنائی۔
میرے گائیڈ ولیمز اسپیس شٹل کے بارے میں کہتے ہیں،
This is the granddaddy of all.
اسپیس شٹل سب کا باپ ہے۔ ڈسکوری نے 365 دن اور 17 گھنٹے خلا میں گزارے ہیں، 39 خلائی مشن کیے۔
بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا ہے۔
Wow. It's pretty amazing.
شٹل کو دیکھ کر یہاں آنے والے بیشتر سیاحوں کے ایسے ہی تاثرات ہوتے ہیں. ایک بھارتی ٹورسٹ کہتے ہیں,
کتنا کتنا فار ڈسٹینس ہے, کتنا سب دور ہے, پھر بھی کتنا نزدیک ہے ٹیکنالوجی سے. جو بھی جس نے بھی کیا ہے, جو بھی انسان نے اس میں اپنا دماغ لگا کے اپنے ایفرٹس پورا کیا, اپنی لائف پوری اسپینڈ کیا, اس نے بہت بڑا انسانوں کے لیے, مانو کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے.
ڈسکوری کے کارناموں کی فہرست میں کچھ ریکارڈز بھی شامل ہیں.
فرسٹ ڈاکنگ وِد دی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن,
یہ انٹرنیشنل اسپیس سینٹر کے ساتھ ملنے والا پہلی خاتون خلائی باز کمانڈر اس کی تھیں, پہلا سیافام امریکی کمانڈر اس کا تھا, اور اس نے تین دفعہ خلا میں اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل کی مرمت کا کام کیا.
چند اشرے پہلے دنیا کی بڑی بڑی کاروباری شخصیات اور شو بز کے سٹارز کا پسندیدہ خوبصورت سپر سونک جہاز کنکورڈ بھی اسی عمارت میں ہے.
اس کا سیفٹی ریکارڈ تو بہت ہی اچھا تھا. یہ بہت خوبصورت جہاز ہے, مگر ایئر لائنز کو اس سے کبھی آمدن نہیں ہوئی.
اس سے بھی تیز رفتار ایک اور جہاز بھی بنایا گیا تھا, مگر وہ مسافروں کے لیے نہیں تھا. حساس معلومات اکٹھی کرنے اور تصاویر بنانے کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ جہاز امریکہ کے جاسوسی کے ایک خفیہ پروگرام کا حصہ تھا. اسی پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے سرد جنگ کے دوران جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے U-2 جہازوں کا ذکر کیا تھا. U-2 کے واقعے کے بعد امریکہ نے اسی مقصد کے لیے ایک ایسا جہاز بنایا جسے مار گرانا تقریباً ناممکن تھا. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ شاہکار ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کی اسی عمارت کی زینت ہے.
اس سے زیادہ بلندی پر پرواز کرنے والا اور تیز رفتار جہاز آج تک کوئی اور نہیں بنایا گیا. کتنا تیز, گولی سے بھی تیز.
بلیک برڈ نامی جہاز 80,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا تھا, اور یہ 90% سے زیادہ ٹائٹینیم کی دھات سے بنا ہوا تھا. 90 کی دہائی میں جب حساس معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سیٹلائٹس کا استعمال عام ہوا تو اس جہاز کو ریٹائر کر دیا گیا. اس جہاز نے اپنی آخری پرواز پر ایک عالمی ریکارڈ بنایا.
جب وہ آخری پرواز پر اسے یہاں لائے تو اس نے شمالی کیلیفورنیا کے ایک ایئر بیس سے اڑان بھری, فضا میں تیل بھرا, بلند پرواز کرتے ہوئے لاس اینجلس کے علاقے پر آیا, اور پھر 1 گھنٹے 4 منٹ اور 17 سیکنڈز میں یہاں پہنچ گیا.
ایک عام ایئر لائنز کی پرواز یہ فاصلہ 5 گھنٹے سے زیادہ وقت میں طے کرتی ہے. ایک سیاح کہتے ہیں, یہ بہت زبردست اور بہت شاندار ہے. اس میوزیم کے دورے سے جہاں ایک طرف آپ کو انسان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں عظیم کارناموں کا احساس ہوتا ہے, وہیں کچھ ایجادات آپ کو انسانی تاریخ کے کچھ ہیبت ناک واقعات کی یاد بھی دلاتے ہیں.
This is called the Enola Gay.
یہ جہاز اینولا گے ہے. 6 اگست 1945 کو اس نے میریانا آئی لینڈ سے پرواز کی, اور پھر جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا.
یہی وہ جہاز تھا جس نے لٹل بوائے نامی ایٹم بم ہیروشیما پر گرایا تھا, اور جس کے چند ہفتوں بعد 2 ستمبر کو دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی, اور جس میں 1 سے 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہاں آنے والے سبھی سیاح حیران کن ایجادات کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک نوجوان مارشل کا کہنا تھا کہ وہ امریکی فضائیہ کے پائلٹ بننا چاہتے ہیں, اور پھر وہ خلاباز بننے کی خواہش رکھتے ہیں. میرے گائیڈ ولیمز ایک ریٹائرڈ پائلٹ ہیں, اور انہیں اپنی خدمات پر ناز ہے.
I had always been a fighter pilot.
मैं हमेशा एक फाइटर पायलट था और वियतनाम की जंग में मैंने फैंटम जहाज उड़ाए और फिर वापस आने के बाद मुझे एक स्क्वाड्रन का कमांडर बनाया गया।
अपनी पेशा वाराना जिंदगी में वो मुख्तलिफ किस्म के जंगी जहाज उड़ा चुके हैं, मगर टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की कर रही है उन्हें यकीन है कि आने वाली नस्लों के पायलट कभी ऐसे फाइटर जेट्स नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बगैर पायलट के उड़ाए जाने वाले जहाज उनकी जगह ले लेंगे और ये जहाज सिर्फ म्यूजियम्स की जीनत और तारीखी अजूबे बनकर रह जाएंगे। विलियम्स और उनके साथ दूसरे गाइड्स को इन तारीखी असासों की कदर कीमत का अच्छी तरह एहसास है, इसीलिए वो रिटायर होकर अपनी बाकी मानदा जिंदगी रजाकारों के तौर पर यहाँ इस इमारत में काम कर रहे हैं। हवाई जहाज तो हर नस्ल के लोगों को मुतासर करते हैं, मगर बच्चों के लिए प्लानिटेरियम, थिएटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स और दिलचस्पी के दूसरे लवाजमात की वजह से अक्सर खानदान पूरा पूरा दिन इन म्यूजियम्स में गुजार देते हैं। म्यूजियम के प्लेनेटेरियम में दिखाई जाने वाली इस कार्टून फिल्म में दो किरदार चांद पर पहुंचते हैं और अपने खिलाई तजुर्बे और हैरानगी की कैफियत के बारे में बात करते हैं। कुछ देर के बाद वो जमीन पर वापस आते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह सयाह भी कई घंटे म्यूजियम में हवाई जहाजों और खलाई जहाजों की दुनिया में वक्त गुजारने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर ट्रैफिक उन्हें हकीकी दुनिया में वापसी का एहसास दिलाती है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम खत्म के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 भारत में 10 से 10:30 और वॉशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है। जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर थे नदीम याकूब और इंजीनियर थे जॉन ड्राइडन। अपने मेजबान सादिया असद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।